تو سامعین سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں ہوں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کی تشہیراتی مہم کا آغاز، ٹی وی مباحثوں اور دیگر پروگراموں کا اعلان۔ پاکستان میں مالیاتی ترمیمی بل 2024 پر آصف علی زرداری کے دستخط، پیر یکم جولائی سے عمل درآمد ہوگا۔ ہندوستان میں تیسری بار وزیراعظم بننے کے بعد مسٹر مودی کا آل انڈیا ریڈیو کا پہلا من کی بات پروگرام، سنسکرت کو عام بول چال کی زبان بنانے پر زور۔ اور غزہ میں استقامتی فلسطینی محاذ کی جوابی کارروائیاں، کم سے کم 2 سینی فوجی ہلاک اور 2 زخمی۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ 14ویں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ سے قبل صدارتی امیدوار مسعود پزشکیان اور سید جلیلی کے درمیان براہ راست مناظرہ اور مباحثہ ہوگا۔ صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ سے قبل انتخابی مہم چلانے کے لیے ایک ہفتے کا موقع دیا گیا ہے، جس میں دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان 2 مناظرے ہوں گے۔ صدارتی امیدواروں کے ٹی وی پروگرام پیر، منگل اور بدھ کو 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک ٹی وی سے نشر کیے جائیں گے۔ منگل کو دونوں صدارتی امیدوار ٹی وی پر اپنی انتخابی مہم چلائیں گے اور مناظرے کے ساتھ 2 دستاویزی پروگرام بھی نشر کیے جائیں گے۔ پیر کو صرف مناظرے ہوں گے اور بدھ کے دن دونوں امیدوار تقریر بھی کریں گے۔ ایران میں انتخابات کی پوری تاریخ میں دوسری بار ایسا ہوا ہے جب صدارتی انتخابات دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں۔ ٹی وی مناظرے امیدواروں کے لیے سماج کے سامنے سیاسی، سماجی، ثقافتی اور اقتصادی مسائل میں اپنے افکار و نظریات پیش کرنے کی ایک مفید روش ہے۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی کیمپین آج سے شروع ہو گئی ہے۔ ایران کی وزارت داخلہ کے مطابق دوسرے مرحلے کی انتخابی مہم جمعرات کی صبح 8 بجے تک جاری رہے گی اور اس کے بعد کسی بھی امیدوار کو جلسے جلوس کرنے یا اپنے لیے پروپیگنڈا مہم چلانے کا حق نہیں ہوگا۔ دوسرے مرحلے کے انتخابات میں 2 امیدواروں کے درمیان مسعود پزشکیان اور سید جلیلی کے درمیان مقابلہ ہوگا، جنہوں نے پہلے مرحلے کے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس سے پہلے ایران کے انتخابی کمیشن کے ترجمان نے بتایا تھا کہ انتخابات میں کوئی بھی امیدوار حد نصاب تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے صدارتی انتخابات دوسرے مرحلے میں چلے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ دوسرے مرحلے کے صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ جمعہ 5 جولائی کو ہوگی۔ صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں مسعود پزشکیان 10,04,15,900 اور جلیلی 9,073,298 ووٹ حاصل کر کے پہلے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ ان کے بعد محمد باقر قالیباف نے 3,03,83,000 اور مصطفیٰ پور محمدی 3,83,340 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ایران کے انتخابی قانون کے مطابق جیتنے کے لیے کل ووٹوں کا کم سے کم 50% اور 1 ووٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی امیدوار 50 سے زائد ووٹ حاصل نہ کر سکے تو فیصلہ دوسرے مرحلے میں ہوتا ہے، جس میں پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والے امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ اس طرح مسعود پزشکیان اور سید جلیلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے اور اب ان 2 افراد میں سے کوئی ایک ایران کی صدارت کا منصب سنبھالیں گے۔ پاکستان میں صدر آصف علی زرداری نے مالیاتی ترمیمی بل 2024 پر دستخط کر دیے ہیں۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے مالیاتی ترمیمی بل 2024 سنیچر کو صدر آصف علی زرداری کے پاس بھجوایا تھا۔ یہ بل صدر آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد قانون میں تبدیل ہو گیا اور پیر یکم جولائی سے نافذ ہوگا۔ یاد رہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں دو دن قبل یہ بل متعدد ترامیم کے ساتھ پاس کیا تھا، اور آج 30 جون اتوار کو صدر آصف علی زرداری نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق مالیاتی ترمیمی بل 2024 اور اس سے متعلق دیگر دستاویزات پر وزیراعظم شہباز شریف کے دستخط کے بعد صدر آصف علی زرداری کے پاس بھیجا گیا تھا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے تیسری بار وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے من کی بات پروگرام میں سنسکرت کو روزمرہ کی زبان میں تبدیل کیے جانے پر زور دیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی نے آل انڈیا ریڈیو پر من کی بات پروگرام میں اپنی گفتگو کا آغاز سنسکرت کے چند جملوں سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ 30 جون کو آل انڈیا ریڈیو کے سنسکرت پروگرام کے 50 سال مکمل ہو گئے، اس لیے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز سنسکرت سے کیا ہے۔ مسٹر مودی نے کہا کہ سنسکرت کو روزمرہ کی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ قابل ذکر ہے کہ آج ہندوستان کے وزیراعظم مسٹر مودی نے 3 ماہ کے وقفے کے بعد آل انڈیا ریڈیو پر اپنے ماہانہ من کی بات پروگرام میں گفتگو کی ہے۔ غزہ میں فلسطینی مجاہدین کی جوابی کارروائی میں مزید 2 صہیونی فوجی ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے ہفتے کی رات اعلان کیا ہے کہ شمالی غزہ پٹی میں ہونے والی لڑائی میں مزید 2 صہیونی فوجی ہلاک اور 2 فوجی شدید زخمی ہو گئے۔ صہیونی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے مطابق شمالی غزہ پٹی میں واقع شجاعیہ محلے میں مزاحمتی اسنائپر حملے میں 1 صہیونی فوجی مارا گیا، دوسرا ایک عمارت میں ہونے والے بم دھماکے میں ہلاک ہوا، جبکہ 2 فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ آپریشن طوفان الاقصی کے دوران فلسطینیوں کے حملوں میں اب تک 700 صہیونی فوجی ہلاک اور 1000 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندازوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزہ کے 70% باشندے قحط اور غذائی قلت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندازوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزہ کے 70% باشندے قحط اور غذائی قلت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ حمدان نے مزید کہا کہ سینی دشمن مسلسل غزہ کے عوام کے خلاف جنگ اور جرائم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینی دشمن نے غزہ پٹی کی تمام گزرگاہوں کو بند کر دیا ہے، اس علاقے میں فاقہ کشی کی وجہ سے موت ایک حقیقت بن چکی ہے۔ حمدان نے کہا کہ غاصب اور فاشسٹ حکومت غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف بھوک کی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پٹی خاص طور پر غزہ اور شمالی صوبوں میں صورتحال انتہائی تباہ کن ہے اور 1000 افراد کے بھوک سے مرنے کا خطرہ ہے۔ مشرق وسطی میں امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار نے مغربی کنارے میں صہیونی حکومت کی بستیوں کی تعمیر پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ مشرق وسطی امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار ٹور وینزیلینڈ نے کہا ہے کہ اسرائیلی قانون کے تحت مقبوضہ مغربی کنارے میں 5 بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کے فیصلے کے بارے میں ایک اسرائیلی سیکورٹی کابینہ کے وزیر کا حالیہ اعلان انتہائی پریشان کن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے اقدامات اور دیگر اقدامات کے سبب فلسطینی اتھارٹی اور کمزور ہوگی اور مغربی کنارے میں بستیوں کی ترقی کو تقویت ملے گی، جس کے نتیجے میں تناؤ میں مزید شدت آئے گی اور 2 ریاستی حل کی بنیاد پر امن کے حصول کے امکانات بھی کمزور ہوں گے۔ ٹور وینزیلینڈ نے مزید کہا کہ نئی بستیوں کی تعمیر بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی واضح مخالفت ہے۔ ادھر صہیونی ذرائع نے بتایا ہے کہ دی ہیگ کی عالمی عدالت انصاف میں صہیونی حکومت کی شکایت اور وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور وزیر جنگ یواف گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کے امکان کے پیش نظر فلسطینی اتھارٹی کے خلاف پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ صہیونی حکومت نے حولہ اور میسل جبل کالونیوں کے درمیان واقع علاقے پر ڈرون حملہ کیا اور ایک موٹر سائیکل سوار کو نشانہ بنایا۔ بعض ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ یہ موٹر سائیکل سوار شہید ہو گیا ہے۔ یہ حملہ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ جب حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے اور جنوبی اسرائیل پر اسرائیلی فوج کے حملے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ دوسری جانب میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے توپ خانوں نے کفر شعبہ اور حاسیبہ علاقے میں دو گھروں پر بمباری کی. سینی فوج نے شہر رب سلاسین پر بھی گولہ باری کی ہے. اس کے جواب میں حزب اللہ نے دو الگ الگ بیانات میں اعلان کیا ہے کہ اس نے مسکوام چھاونی میں اسرائیل کے جاسوسی آلات، ایک مرکاوا ٹینک اور ایک نومیرا گاڑی کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ مقبوضہ لبنان کے کفر شعبہ ٹیلوں پر رویسات العلم علاقے پر میزائلی حملہ کیا ہے. سینی فوج کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے سابق اقتصادی مشیر نے کہا ہے کہ حزب اللہ میزائل کے ذخیروں کے لحاظ سے دنیا کی پانچ میزائلی طاقتوں میں سے ایک ہے. سینی فوج کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے سابق اقتصادی مشیر رام امیناخ نے کہا کہ اسرائیلی صحیح طور پر حزب اللہ کی جانب سے دی گئی دھمکیوں کا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حزب اللہ لبنان کے پاس میزائل کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے. امریکہ، چین، روس اور جرمنی میں حزب اللہ کو دنیا کی پانچ میزائلی طاقتوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے. امیناخ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی حکومت کو لبنان سے ٹکر لیے بغیر حزب اللہ سے مقابلے کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا. اسی سلسلے میں امریکی نیوز ایجنسی میڈیا لائن نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ حزب اللہ لبنان سینی حکومت کے لیے ایک بڑا فوجی خطرہ ہے، کیونکہ اس کے پاس دسیوں ہزار مجاہد اور 1000 سے زیادہ میزائل ہیں. دوسری جانب سینی حکومت میں سیکورٹی سے موسوم تحریک کے سربراہ امیر کواوی نے کہا ہے کہ ہم حزب اللہ کے ڈراؤنے خواب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توانائی نہیں رکھتے. حزب اللہ لبنان کی جانب سے جدید ہتھیاروں، اینٹی آرمر اور دقیق نشانے پر لگنے والے ہتھیاروں کے استعمال سے قابضین میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، اور مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع زیادہ تر سینی بستیوں کو خالی کرا لیا گیا ہے. سینی حکومت کے عسکری ماہرین کے مطابق لبنان کی حزب اللہ نے تنے تنہا اس غاصب حکومت کی فوج کی نصف طاقت کو شمالی محاذ پر لگا دیا اور غزہ کی پٹی کے جنوبی محاذ میں قابض فوج کی ہمگیر موجودگی کو روک دیا ہے. سینی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے بھی مقبوضہ فلسطین کے شمال میں لبنان کی اسلامی مزاحمتی فورسز کی جانب سے لگائی گئی شدید ضربوں کے اثرات کا اعتراف کیا اور اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ کی کارروائی اس علاقے میں سینی بستیوں کی تباہی و بربادی کی جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے. سینی اخبار ہارٹز نے لبنان کے ساتھ جنگ کا نتیجہ مکمل ناکامی کے زیر عنوان اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ اگر اسرائیل جنگ کو جنوبی لبنان تک پھیلاتا ہے اور اس علاقے میں زمینی کارروائی کرتا ہے تو اسے سخت شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. ساتھ ہی ہارٹز نے لکھا ہے کہ اسرائیلی جنوبی لبنان پر دریائے لیتانی تک قبضہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ سرحد پر صرف ایک محدود فوجی آپریشن کرنا چاہتا ہے تاکہ شمال کے باشندوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ یہ علاقہ ان کے واپس جانے کے لیے محفوظ ہے. اس سینی میڈیا نے علاقے کے حالات کی پیچیدگی کے بارے میں خبردار کیا اور لکھا کہ اس طرح کے آپریشن کو محدود بنیادوں پر بھی انجام دینے سے علاقے میں کشیدگی میں شدت پیدا ہو سکتی ہے اور حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں. اس سینی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی فوجی کارروائی پر حزب اللہ کا رد عمل اس چھوٹے سے فوجی مشن کو ہمگیر جنگ میں بدل سکتا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے اور یہاں تک کہ مکمل طور پر بجلی کی سپلائی منقطع ہو جائے. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مندوب نے خبردار کیا ہے کہ لبنان پر فوجی حملے کی صورت میں تمام مزاحمتی محاذوں کی بھرپور موجودگی سمیت تمام آپشنز میز پر ہیں. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے نے کہا کہ اگرچہ ایران لبنان پر حملے کے فیصلے کے بارے میں سینی حکومت کے پروپیگنڈے کو ایک نفسیاتی جنگ سمجھتا ہے، لیکن اگر بھرپور فوجی حملہ کیا گیا تو یہ تباہ کن اور شدید جنگ ہوگی. ایسے میں تمام مزاحمتی محاذوں کی مکمل موجودگی سمیت تمام آپشنز میز پر ہیں. اس سے قبل اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے نے کہا تھا کہ غاصب اسرائیل کی طرف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی بھی غیر دانشمندانہ فیصلہ خطے کو ایک نئی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے نے کہا کہ حزب اللہ میں اپنے اور اپنے ملک لبنان کے دفاع کی صلاحیت موجود ہے، شاید اب ناجائز اور غاصب سینی حکومت کی اپنے ہی ہاتھوں تباہی کا وقت آ گیا ہے. یوکرینی حکام نے اعلان کیا ہے کہ اس ملک کے مشرقی علاقوں پر روس کے حملوں میں کم سے کم 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ حملے ایسے عالم میں جاری ہیں کہ فرنٹ لائن پر جنگ کا دائرہ 1000 کلومیٹر تک پھیل گیا. روس کی کوشش ہے کہ فضائی حملوں کے ذریعے یوکرین کے عسکری ذخائر کو کم کر دے. دوسری جانب ڈونیٹسک کے علاقے نیو یارک دیہات میں جھڑپوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے. اس علاقے کے گورنر وادیم فیلا شکین نے کہا ہے کہ روسی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 بار اس علاقے پر بمباری کی ہے. نیتنیاہو کے خلاف مظاہروں میں ایک بار پھر شدت آ گئی اور مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر نیتنیاہو کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب میں جنرل ورکرز یونین کی عمارت کے سامنے آگ لگا کر صہیونی مظاہرین نے ایک بار پھر اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو کی جنگی کابینہ کی پالیسیوں کی مخالفت کی اور ان کی کابینہ کے استعفے کا مطالبہ کیا. ہفتے کی رات صہیونی مظاہرین نے غاصب صہیونی حکومت کے مرکز تل ابیب میں اسرائیلی حکومت کی جنرل ورکرز یونین کی عمارت کے قریب ایک مظاہرہ کیا اور قبل از وقت انتخابات کے انعقاد اور غزہ پٹی میں قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں.
سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے حسین اختر کی زبانی عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. اور اب پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا, جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسین تقوی. حسین تقوی, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم اور بہت سلام عرض کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم السلام. اچھا, غاصب صہیونی حکومت علاقے میں جنگ کے دائرے کو وسیع کرنے کی فکر میں ہے تاکہ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے ہاتھوں اپنی بدترین شکست کا ازالہ کرے. غاصب اسرائیل کے ان عزائم پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟
جی ہاں, یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے متعلق پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کے چرچے ہو رہے ہیں, اور غاصب صہیونی حکومت دنیا کے کسی بھی گوشے میں اس وقت جو ہے وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہے. اور اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ غزہ میں اسے بدترین شکست کا سامنا ہے, یعنی یوں کہا جائے کہ تاریخ کی بدترین شکست جو ہے اس کے مثلاً نصیب میں اس وقت جو ہے وہ ملنے والی ہے. اور بڑا ایک کلنگ کا ٹیکا ہے غاصب صہیونی حکومت کے لیے, اور اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ کسی بھی طریقے سے غزہ کو وہ فتح کر لے, لیکن فلسطین کے استقامتی گروہوں نے اپنی بھرپور جد و جہد کے ساتھ جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے ہر منصوبے کو جو ہے وہ خاک میں ملا دیا. جس کی بڑی بھاری قیمت غزہ کے عوام کو ادا کرنی پڑی ہے, جس میں بچوں, خواتین اور عام شہریوں کے قتل عام کی وسیع داستانیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اور غزہ کو غاصب صہیونی حکومت نے مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے, اور غزہ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہے. کوئی ہسپتال اس وقت غزہ کا جو ہے وہ اپنی صحیح حالت میں باقی نہیں ہے. صحیح حالت میں کیا کہوں کہ اس وقت ہے ہی نہیں, بلکہ ایک طریقے سے ویرانے کا سا عالم ہے. لیکن سلام ہو غزہ کے عوام پر, سلام ہو فلسطین کے مجاہدین پر, سلام ہو فلسطینی خواتین پر, سلام ہو فلسطینی بچوں پر, سلام ہو فلسطینی شہدا پر, کہ جنہوں نے اپنی بھرپور جد و جہد سے آج غاصب صہیونی حکومت کو مختلف محاذوں پر جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے.
جی,
اب اس کلنگ کے ٹیکے کو وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اپنے دامن سے یا اپنے چہرے سے صاف کرنے کی کوشش میں ہے, جبکہ چہرہ اس کا بڑا مسخ ہو چکا ہے اور اس کا دامن اتنا کری ہے کہ کسی بھی قیمت پر وہ اپنے ان جرائم کو جو ہے وہ چھپا نہیں سکتی. اور اب وہ اس فکر میں جو ہے وہ پڑ گیا ہے کہ اس جنگ کے دائرے کو جو ہے وہ وسیع کرے، تاکہ غزہ کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی اور محاذ پر اسے کچھ ایسی چیز مل جائے کہ جس سے وہ اپنے عوام کو یہ دکھانے کی کوشش کرے کہ میں نے فلاں محاذ پر جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ تو اس نے اس وقت جو ہے وہ لبنان کو ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ میں یوں کہوں کہ حزب اللہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ نشانے پر ہے، لیکن حزب اللہ نے ہمیشہ غاصب صہیونی حکومت کے دانت کھٹے کیے ہیں، غاصب صہیونی حکومت کو ناکوں چنے جو ہے وہ چبوائے ہیں، اور بری طریقے سے غاصب صہیونی حکومت کو حزب اللہ کے مقابلے میں مختلف ادوار میں بدترین شکست کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ حزب اللہ لبنان کے جو مجاہدین ہیں جو ہے ان کو قابو نہیں کر سکی، اور انہوں نے ہر شعبے میں جنگ کے جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کو شکست دی، اور بالآخر غاصب صہیونی حکومت کو جو ہے وہ پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ ہمیں 2000 بھی یاد ہے، ہمیں 2006 بھی یاد ہے، اور ہمیں 22 روزہ جنگ بھی یاد ہے، ہمیں 33 روزہ جنگ بھی یاد ہے کہ جس میں غاصب صہیونی حکومت، ہمیں جنوبی لبنان بھی یاد ہے کہ جہاں سے اسے جو ہے پسپائی کرنی پڑی، اور بڑے مثلا طاقتور انداز میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں پر انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے لبنان میں صہیونی حکومت کی کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے حزب اللہ اور دیگر مزاحمتی قوتوں کی مکمل تیاری کے باوجود، چونکہ اس وقت حزب اللہ تیار ہے اور ایک انہوں نے کہا کہ تم اگر پتھر اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے ملے گا، اگر تم نے پتھر کا جواب اینٹ سے ملے گا، اگر تم نے گولی برسائی تو ہم بم برسائیں گے۔ تو اس کے باوجود جو ہے اسلامی جمہوری ایران نے جو یہ حالات ہو رہے ہیں اس کو خبردار کرتے ہوئے بین الاقوامی اور علاقائی صلاح مشورے میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے، اور ایران کے جو قائم مقام وزیر خارجہ ہیں علی باقری کنی، انہوں نے سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں فیصل بن فرحان کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کے فریب کار حکومت جسے غزہ کی شکست کا سامنا ہے اور وہ اس شکست کے دائرے کو اپنے جو ہے وہ وسیع کر کے غزہ میں شکست کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو باقری کنی نے روس کے وزیر خارجہ جو ہے سرگئی لاوروف کے ساتھ بھی جو ہے ٹیلی فون پر بات چیت میں لبنان میں صہیونیوں کی ممکنہ جارحیت کے خلاف جو ہے مزاحمت کی تیاری، صہیونی جرائم کے تسلسل کو روکنے، اور اس بحران کے امکان کی وجہ سے لبنان میں کشیدگی کے جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کرنے کے سد باب کے لیے جو ہے وہ کوششوں کا آغاز کر دیا ہے، تاکہ اس جنگ کا دائرہ جو ہے وسیع نہ ہونے پائے اور غاصب صہیونی حکومت جو ہے، اور یہ ایک صلاح مشورے ملکوں کی سطح پر چلتے ہیں، اب جبکہ جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے عزائم مکمل طور پر جو ہے وہ واضح ہو چکے ہیں، اور اقوام متحدہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ سرگرم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کی ہر قسم کی جارحیت کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ ہے، اور غاصب صہیونی حکومت امریکہ کے گرین سگنل کے بغیر کوئی قدم جو ہے وہ نہیں اٹھاتا، اسی لیے اس نے جو ہے وہ اس قسم کے ماحول کو کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ علاقے کے اندر جو ہے ایک بحران کسی فضا کو پیدا کر دے۔ لیکن اسلامی جمہوری ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ملکوں کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو خبردار کیا ہے، اور ان جرائم کے مقابلے میں جو ہے ملکوں کے وزیر خارجہ کو غاصب صہیونی حکومت کے عزائم کے بارے میں خبردار کیا ہے، اور سرگئی لاوروف اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں انہوں نے اس مسئلے کو جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو عراق کے جو ہے وہ مزاحمتی گروہ ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ اگر صہیونی حکومت نے لبنان پر حملہ کیا تو عراق کی اسلامی مزاحمت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس کا جو ہے وہ جواب دے گی، اور غاصب صہیونی حکومت کو سکون کا سانس جو ہے وہ لینے نہیں دے گی، اور ہر طرف سے جو ہے اس کے سدباب کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ ادھر حزب اللہ لبنان کے جو سربراہ ہیں سید حسن نصر اللہ، انہوں نے بھی گزشتہ ہفتے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ خطے کے مختلف مزاحمتی گروہوں کے رہنماؤں نے حزب اللہ کو پیشکش کی ہے کہ وہ اسرائیل کے حملے کے خلاف جو ہے وہ حزب اللہ کی بھرپور حمایت کریں گے. در حقیقت دیکھا جائے تو اس وقت پورا علاقہ جو ہے وہ حزب اللہ کی جو ہے وہ پشت پر کھڑا ہوا ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کی معمولی سی غلطی بھی جو ہے وہ علاقے کے حالات کو مزید خراب جو ہے وہ کر سکتی ہے. لہٰذا غاصب صہیونی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کے جو آقا ہیں جن کی سرپرستی میں غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ اس قسم کی گستاخیاں کرتا ہے، انہیں بھی سمجھانا چاہیے کہ جتنا بڑا ایک غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جو ایک رائے عامہ کے اندر جو ہے ایک سیلاب سڑکوں پر جو ہے وہ امنڈ آیا، اور انہوں نے غاصب صہیونی حکومت کی مذمت کی ہے، بچوں کی قاتل حکومت کی مذمت کی ہے، تو اب بھی جو ہے دنیا کے رائے عامہ غاصب صہیونی حکومت کی ہر جہریت کے مقابلے میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہمیں نظر آئیں گے.
بالکل، بہت شکریہ اس سیاسی گفتگو کے لیے. محترم سامعین، یہیں پر پروگرام گرد و پیش کا وقت اب ختم ہوتا ہے.